درود بھیجا ہے اور سلام اور درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی ان پر خوب خوب درود اور سلام بھیجا کرو, بڑی محبت سے, بڑے شوق سے, بڑے ادب سے اور بڑے احترام سے, اپنے دل سے بھی, دل کے جذبات سے بھی, زبان سے بھی, اور ان کی پیروی کر کے بھی, اور ان کے لیے قربانی کر کے بھی, ان پر خوب خوب درود اور سلام بھیجا کرو. ان پر درود اور سلام بھیجنا تمہارے لیے بڑا ہی بابرکت ہو, بڑا ہی بابرکت ہو, بڑا ہی بابرکت ہو. تم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو گے اور ان کے حقوق ادا کرو گے تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہوگا. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب لوگ تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں, ادھر دھیان کریں, ادھر دھیان کریں, بالکل باہر نہ دیکھیں, کسی آنے والے کو, کسی دری بچھانے والے کو نہ دیکھیں, ادھر دھیان کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب لوگ تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں, اللہ فرماتا ہے کہ جب تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں میرے بارے میں تو بہت ساری باتیں بتا سکتا ہے, میری صفات بتا سکتا ہے, میری قدرت بتا سکتا ہے, لیکن انہیں یہ بتا کہ میں ان کے بڑا قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيب, میں ان کے بڑا ہی قریب ہوں. اچھا جی, اس میں کتنی محبت ہے اور کتنی شفقت ہے. اے جس وے کسے تے جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے کسی عزیز کو, اپنے کسی دوست کو اس مصیبت کا کی خبر دیتا ہے, تو وہ دوست اگر اسے کہے کہ بھائی میں آیا, میں قریب ہوں, میں قریب ہوں, میں آیا, تو اسے کتنا ریلیف ملتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی, میرے بندوں کو بتا کہ میں ان کے بڑا ہی قریب ہوں. کتنا قریب ہوں, ذرا آپ غور کریں, کتنا قریب ہوں. اچھا جی, آپ غور کریں, ان کو بتا میں ان کے قریب ہوں. کتنا قریب ہوں, آپ فوٹو کھینچنے والے کی طرف نہ دیکھیں, میری طرف دیکھیں. کتنا قریب, اتنا قریب ہوں کہ جتنے یہ خود اپنے قریب ہیں اس سے بھی زیادہ قریب. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بندہ جتنا اپنے قریب ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ کوئی چیز قریب ہوتی ہے. میں ان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں ان انسانوں کے اپنے بندوں کے اتنا قریب ہوں کہ جتنا کوئی بندہ اپنے قریب ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب. اور صرف قریب نہیں, وہ جیب و دعوت دا ازاد دان, جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا نہیں, قبول کر لیتا, اس کا جواب دیتا ہوں. کوئی پکارے تو صحیح مجھے, مجھے کوئی پکارتا نہیں ہے. اجیب دعوت دا ازاد دان, جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کر لیتا ہوں. بس میری طرف سے انہیں ایک بات کہیے کہ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ میرا ہی دیا ہوا ہے. انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تو میں انہیں عطا کرتا رہتا ہوں. انہیں صرف یہ کہیے کہ یہ میری بھی تو بات مانے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میں نے انہیں جو حکم دیا ہے اس کو مانے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور کسی دوسرے کو چھوڑ کر مجھ پر اعتماد کریں اور یقین کریں, مجھ پر بھروسہ کریں. میرے دشمنوں پر کیوں بھروسہ کرتے ہیں, میرے دشمنوں پر کیوں بھروسہ کرتے ہیں, مجھ پر بھروسہ کریں. لعلہم یرشدون, اگر یہ ایسا کریں گے تو صرف میں انہیں ان کے سوالوں کا جواب دے کر عطا ہی نہیں کروں گا بلکہ ہدایت پر فائز کر دوں گا, جو سب سے بڑی چیز ہے. انہیں رشد بخشوں گا. اس لیے آپ دھیان میری طرف رکھیں. میرا حال ہے پہلے ہی شور زیادہ ہے, انصاری صاحب اور شور میں اضافہ کرنے کے لیے آئے. تو اس لیے میں بالکل آپ میری طرف دھیان کریں, رسمن نہیں, رسمن نہیں, بالکل رسمن نہیں. میں دل سے اور بڑے جذبات میں آ کر اپنے لیے, اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے, آپ کے لیے, آپ کے گھر والوں اور بچوں کے لیے, اس ملک اور قوم کے لیے, اس ملک اور قوم کے لیے جس کا مستقبل پتہ نہیں کیا ہے, اس ملک اور قوم کے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور رحمت اور فضل کی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم کرے, اس کی رحمت سب سے بڑی چیز ہے. اللہ آپ سب پر رحمت کرے. اور آپ اگر کبھی دھیان کریں اپنی طرف, اپنی زندگی کی طرف, اپنی اس قوم کی طرف, تو ہم سب سے زیادہ محتاج اللہ کی رحمت کے ہیں. اگر اللہ نے ہم پر رحم نہ کیا تو پھر ہم نہیں بچ سکتے. اللہ آپ سب پر رحم کرے. ہمارے ساتھ ہماری بہنیں بیٹیاں بھی شریک ہیں, مجھے امید ہے کہ وہ بھی خاموشی سے بیٹھی ہوں گی اور بات سن رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہماری ان بہنوں اور بیٹیوں پر بھی رحم کرے جن بیٹیوں کو زندہ جلا دیا گیا ہے. اللہ ان پر رحم کرے جن بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے جبکہ وہ اللہ کی رحمت تھیں، اللہ ان بیٹیوں پر رحم کر۔ وہ بیٹیاں جن کو اللہ نے جنت کا ذریعہ بتایا ہے، اللہ ان بیٹیوں پر رحم کر۔ اور وہ بیٹیاں جن پر ظلم کرنے والے کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، اللہ ان بچیوں پر رحم کرے۔ ان الفاظ کے ساتھ آج ہم تیسرے دن کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، پروگرام میں موجود ہیں۔ یہ ہماری دعا بھی ہے، خواہش بھی ہے، تمنا بھی ہے، کوشش بھی ہے، اور میں اس کوشش کے لیے آپ کی دو دن منت بھی کرتا رہا کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے اس پروگرام میں، یہ انسانوں کا سمندر ہے، یہ لاہور انسانوں کا سمندر ہے، 60-70-80 لاکھ لوگ انسان یہاں رہتے ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ انسانوں کے اس سمندر میں ڈوب کر زیادہ سے زیادہ انسانوں کو یہاں جمع کر۔ انہیں قرآن مجید اس طرح سنائیں کہ وہ جب قرآن سنیں تو ڈر جائیں، ڈر جائیں، ڈر جائیں، اس طرح سنائیں۔ ان کے ذہنوں میں اپنے گناہوں کی ندامت پیدا ہو، وہ اپنے رب سے معافی مانگیں اور توبہ کریں، اور اس طرح انہیں قرآن سنائیں کہ انہیں اس نیلے آسمان کے نیچے اور وسیع زمین کی چھاتی پر جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہدایت، وہ انہیں نصیب ہو جائے، مل جائے۔ اس طرح انہیں قرآن سنائیں، اور اس طرح انہیں قرآن سنائیں کہ ان کو دشمن نے، حقیقتاً دشمن نے کسی دوست نے نہیں، دوست ایسا نہیں کر سکتا، دشمن نے، بڑے دشمن نے، اور بڑے دشمن کے ایجنٹوں نے مختلف بنیادوں پر پھاڑ دیا ہے اور جدا جدا کر دیا ہے۔ پتہ نہیں کس طرح یہ مسلمان پھٹے ہوئے ہیں، علاقے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، نسل اور برادری کی بنیاد پر، حتیٰ کہ مسلک اور فرقے کی بنیاد پر، چھوٹے چھوٹے مفادات کی بنیاد پر، ان کے سامنے اس طرح قرآن پڑھا جائے کہ انہیں احساس ہو کہ ہم تو ایک ہیں، ہم تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمارا تو نفع اور نقصان ایک ہے، ہم اپنے ہی سینے کو اپنی ہی گولیوں سے کیوں چھلنی کر رہے ہیں، ہم نے دشمن کے کہنے پر کیوں اپنے ہی آپ پر حملہ کر دیا ہے۔ ان پر اس طرح قرآن پڑھا جائے کہ یہ ایک ہو جائیں، اور ان پر اس طرح قرآن پڑھا جائے، پوری قوم کو مخاطب کیا جائے، کسی گروہ کو مخاطب نہ کیا جائے، پوری قوم کو مخاطب کیا جائے، اس طرح ان پر قرآن پڑھا جائے کہ ہر انسان اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور اللہ کے دین کے ابلاغ اور غلبے کے لیے اٹھ کھڑا ہو، اور دنیا میں بھی اللہ کی رحمت پائے اور آخرت میں بھی اسے معاف کر دیا جائے۔ اس طرح ان پر قرآن پڑھا جائے تو ہماری تو خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایک خواہش اس سے بھی زیادہ ہے. آپ کہیں گے وہ کیا؟ روزانہ تو اس پر زور دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو لاؤ لوگوں کو لاؤ. دو دن پروگرام کرنے کے بعد کہا ہے کہ پروگرام کل شروع ہوگا. تو پھر اس سے زیادہ کون سی خواہش ہے؟ واللہ میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں, اس سے زیادہ ہماری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ جو لوگ یہاں آ جائیں وہ پوری خاموشی اور پوری توجہ سے قرآن کے ایک ایک لفظ کو سنیں. یہ اس سے بھی زیادہ خواہش ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج اتوار ہے, ہمارے پاس وقت بھی ہے. میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ کوشش تو میں یہ کروں گا کہ 7:15 پروگرام مکمل ہو جائے, لیکن آج پروگرام 7 تک بھی جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں, کسی کے لیے کوئی اس میں تنگی نہیں. آج ہمارے پاس وقت ہے, اگر آپ میری مدد کریں تو آج میں آپ کے سامنے قرآن کا وہ حصہ پڑھتا ہوں کہ اگر یہ قوم اس حصے کو سمجھ کر اس کا حق ادا کر دے تو یہ قوم جس دلدل کے اندر پھنسی ہوئی ہے اس سے نکل, اس سے نکل. جنگ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. اچھا جی, جنگ کوئی اچھی چیز تو نہیں. میں یہاں کھڑا ہوں, میں تسلیم کرتا ہوں کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے, آپ بھی سارے یہ کہتے ہیں کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے. اب تو وہ بھی جو جنگ کے لیے پلے تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ خود ہم نے اپنے اندر تو ایک جنگ پیدا کر دی, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگ اچھی چیز ہے. میزائل کا زمانہ ہے, ایٹم بمب کا زمانہ ہے, بڑے مہلک ہتھیار ہیں. جنگ آج اگر ہوگی تو کیا رہے گا؟ راک ہو جائے گی ہر چیز. جنگ تو اچھی نہیں ہے, امن اچھا ہے. لیکن جنگ اچھی نہیں ہے, اور یاد رکھیں کہ انبیاء تو آتے ہی دنیا میں امن پیدا کرنے کے لیے ہیں. امن پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں. ان سے زیادہ امن پسند کوئی نہیں ہوتا. لیکن جنگ اچھی نہ ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی جنگ پر جنگ لڑنی پڑی, لڑنی پڑی نا. ان سے زیادہ تو کوئی امن پسند نہیں ہو سکتا, لیکن ساری زندگی جنگ لڑنی پڑی. جب انہیں جنگ لڑنی پڑی تو ہمیں ایک خیال آتا ہے کہ شاید جنگ کو ختم کرنے کا طریقہ بھی جنگ ہی ہے. جنگ کے بغیر جنگ ختم نہیں ہو. جس دن انہوں نے انسانوں کو اللہ کی بندگی اور عدل اور انصاف کی طرف بلایا اسی دن جنگ شروع ہو گئی, اسی دن جنگ شروع ہو گئی. کون کہتا ہے کہ مکہ میں جنگ نہیں تھی؟ مکہ میں تو ہر وقت جنگ تھی, ہر وقت زیادتیاں تھیں, ہر وقت ظلم تھا, ہر وقت جنگ تھی. اور مکہ کے اندر وہ جنگ اس حد تک بڑھی کہ کچھ لوگوں کو وہاں رہنے نہیں دیا گیا جو اللہ کی طرف بلاتے تھے, جو عدل اور انصاف کی طرف بلاتے تھے, جو پاکیزگی اور طہارت کی طرف بلاتے تھے, جو خیر خائی اور ہمدردی کے پیغمبر تھے. انسانوں نے انہیں اپنے شہر اور وطن سے نکال لیا, اور وہ وطن سے نکل کر کچھ حبشہ چلے گئے, پھر کچھ یثرب چلے گئے, لیکن
یہ نام نہاد امن پسند، یہ اس وقت بھی تھے کہتے تھے ہم امن پسند ہیں، ان نام نہاد امن پسندوں نے یثرب چلے جانے والے لوگوں کا پیچھا کیا، ان پر ایک جنگ مسلط کی جنگ بدر، ان پر دوسری جنگ مسلط کی جنگ احد، ان پر تیسری جنگ مسلط کی جنگ خندق، جنگیں انہیں لڑنا پڑی۔ یہ میں نے بات کیوں کی ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں آج ہم جو پڑھیں گے یہ جنگ احد کے بعد نازل، سمجھ آپ کو آئے گی نا ان آیتوں کی، اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا جنگ احد کے بعد نازل ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑی جانے والی تمام جنگوں میں سخت ترین جنگ تھی، حتیٰ کہ اسی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے، اسی جنگ میں زخمی، اسی جنگ میں لوگوں نے اللہ کے نبی کو بھی زخمی کر دیا۔ اس جنگ کے بعد یہ آیتیں نازل، جو آیتیں آج آپ کا سبق ہے، مجھے امید ہے کہ ادھر بیٹھا ہوا آدمی، ادھر بیٹھا ہوا آدمی، پیچھے بیٹھا ہوا آدمی، سائڈ سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا آدمی، خواتین کے پنڈال میں ایک ایک خاتون بات سن رہی ہے۔ یہ جنگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، میری زبان تو یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں یہ کہوں کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور یہ جنگ کا ٹھیک تجزیہ بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ شکست اس لشکر کو ہوتی ہے جو میدان چھوڑ کر چلا جاتا ہے، میدان چھوڑ کر تو مشرک گئے، مشرک بھاگے، پہلے بھی وہی بھاگے بعد میں بھی وہی میدان چھوڑ کر گئے، مسلمان تو میدان میں موجود رہے۔ لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کا شدید نقصان ہوا، اور اس نقصان کی شدت کی وجہ سے، اس نقصان کی شدت کی وجہ سے مورخین نے یہ کہا، یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کو شکست۔ اس جنگ کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی، کیا آیتیں نازل ہوئی؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔
لاہور کے لوگوں خود بھی سمجھ لینا اور کسی دوسرے کو بھی جا کے بتانا، کچھ تو دن بھر بولا کریں، کسی دوسرے کو بھی بتا۔ جنگ احد کے جو بعد آیتیں نازل ہوئیں ان میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں، یہ بالکل ہر شک اور ریب سے پاک بات ہے کہ اللہ نے اہل ایمان پر بڑا احسان کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے۔ سارے احسان اللہ کے ہیں اور وہ سارے احسان کرتا ہے، لیکن یہ تو کوئی اس کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کو کر کے وہ جتلا بھی رہا ہے، حالانکہ وہ احسان جتلاتا نہیں، اس کو تو باقاعدہ جتلا رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ انہی میں سے اپنا ایک عظیم و شان رسول اٹھایا ہے،
یتلو علیہم آیاتہ، جو رسول ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ان کی زندگی، اخلاق، معاشرت، معیشت، سیاست، عدالت، حکومت، زندگی کے تمام شعبوں میں سے ایک ایک کر کے گندگیاں اور زیادتیاں نکالتا ہے اور انہیں پوری طرح پاک اور صاف کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور ہمارے اس نبی کے آنے سے پہلے یہ سارے لوگ سری گمرائی میں تھے، ضلال مبین. کل میں ایک بہت ہی محترم استاد شیخ القرآن شیخ الحدیث سے یہ آیتیں پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ جو لفظ ہے نا ضلال مبین، کہ یہ لوگ سری گمرائی میں تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے لوگ یا دنیا کے لوگ اتنی بڑی گمرائی میں تھے کہ اس گمرائی کو کسی طرح ثابت کرنے کی اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ سارے کے سارے آلات بتا رہے تھے کہ یہ گمرائی ہے. یعنی وہ گمرائی خود اپنے گمرائی ہونے پر دلیل تھی، خود دلیل تھی، اتنی واضح گمرائی تھی. جس طرح آج اگر کوئی کہے کہ پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، بڑا بحران ہے، بڑی مصیبت ہے، تو اس کے لیے کوئی دلائل دینے کی ضرورت ہے کہ بھائی کیوں بحران میں ہے، کیوں مصیبت میں ہے، کیوں پریشانی میں ہے؟ جو بحران کے ذریعے اس ملک کو بحران سے نکالنا چاہتے ہیں، بحران کے ذریعے بحران سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ بھی تو روز یہ کوکتے ہیں کہ یہ ملک سخت مصیبت میں ہے. وہ بھی تو یہی کہتے ہیں جنہوں نے مصیبت میں مبتلا کیا ہے. اس کے لیے کسی دلیل کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات کا کوئی تجزیہ کرے اور دلیلیں دے کہ آج پاکستان بڑی مصیبت میں ہے. پاکستان کا مصیبت میں ہونا اتنا ظاہر اور بہر ہے کہ ہر بات بھی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان مصیبت میں. اسی طرح اس وقت حالت تھی. اچھا جی، میں تو آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ بات تو ہو رہی تھی جنگ کی، جنگ کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی، اس آیت کا جنگ سے کیا تھا؟ یہ مجھے بتا. آپ سمجھدار لوگ ہیں، ذرا سوچیں کہ بات تو جنگ کی تھی نا جی. اس جنگ میں یہ اس آیت کی کس طرح ضرورت پڑی کہ بھئی اللہ تعالیٰ یقین دلا رہا ہے کہ اللہ نے اہل ایمان پر بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے ان کے درمیان اپنے عظیم الشان رسول کو بھیجا ہے جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ان کی زندگی کو صاف اور ستھرا بناتا ہے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ تو سارے گمرائی میں تھے. اس کا جنگ احد سے کیا تعلق؟ پہلے آپ یہ سوچ لیں، مطلب بعد میں، ترجمہ تو میں نے کر دیا نا، مطلب بعد میں بیان کریں گے کہ یہ آیت کتنی عظیم و شان آیت ہے، اور صرف اس آیت پر عمل کرنے کے نتیجے میں یہ قوم بچ نکلے گی، یہ قوم بچ نکلے گی. تو اس کا جنگ سے کیا تعلق؟ آپ سوچیں گے تو آپ کو شاید یہ بات سمجھ آئے کہ جنگ احد میں جو کچھ ہوا تھا، مسلمانوں کا جو نقصان ہوا تھا، مسلمان شہید ہو گئے تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، وہ کیوں ہوا تھا؟ وہ کیوں ہوا تھا؟ اچھا جی، کسی بات کو چھپایا تو نہیں جا سکتا نا، اور تاریخ تو نہیں چھپاتی، قرآن نے بھی نہیں چھپایا. مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ کیوں ہوا تھا؟ وہ اسی لیے ہوا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کچھ صحابہ کو، 50 کے لگ بھگ صحابہ کو ایک درے پر کھڑا کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے یہاں کھڑے رہنا ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو جائے تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا. جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو گیا. حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشیں گدے کھانے لگی ہیں تو پھر بھی تم نے درے کو نہیں چھوڑا, درے کو تم نے نہیں چھوڑا. لیکن کیا ہوا؟ اچھا جی, اب یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ کی زبانیں جو ہیں وہ گنگ ہو جائیں کہ کیا ہوا. صحابہ نے اس درے کو چھوڑ دیا. چودھری صاحب, صحابہ نے اس درے کو چھوڑ دیا. اب اگر میں یہ کہوں تو آپ تو میرے خلاف فتوے دینے شروع کر دیں گے. مجھے تو فتووں سے بڑا ڈر لگتا ہے, اور فتوے دینے میں یہ قوم تیز بھی بڑی. اگر میں یہ کہوں کہ صحابہ نے غلطی کی تو آپ کہیں گے ہیں وہ, اس کو کچھ سمجھاؤ. درہ تو صحابہ نے چھوڑ دیا, اور اگر میں یہ کہوں کہ صحابہ نے غلطی کی, میں نے یہ کہتا تو آپ کہیں گے ہیں یہ کیا بات ہوئی, صحابہ کے بارے میں ایسی بات. لیکن چلے میں بھی یہ نہیں کہتا, آپ بھی یہ کہنے کی جرت نہ کریں, لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ نے درہ چھوڑ دیا. چلے میں آپ کو اس الجھن سے نکالتا ہوں کہ ہم پھر کیا کہیں. اگر ہم مورخ تو بعد نہیں آتا, مورخ تو کہتا ہے کہ غلطی کی اور غلطی ہوئی. لیکن ہم, میں آپ کو ایک اچھے الفاظ بتاتا ہوں کہ صحابہ کو غلط فہمی ہوئی اور نادانستگی میں جان بوجھ کر نہیں, یہ سمجھا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہمیں کہا تھا کہ درہ نہیں چھوڑنا, تو انہوں نے تو تاکید کی وجہ سے کہا تھا, ان کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ فتح ہو بھی جائے پھر بھی نہ چھوڑنا. ان کو غلط فہمی ہو گئی. اچھے الفاظ ہیں, یہ ٹھیک الفاظ ہیں, اور انہوں نے درہ چھوڑ. مسلمانوں سوچو تو صحیح, درہ سوچتے کیوں نہیں؟ سوچتے, جب سوچنے کا وقت آتا ہے تو پھر کدھر جاتے ہو؟ پھر تمہیں لاہور والوں کو کیا ہو جاتا ہے, پاکستان والوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ جب سوچنے کا وقت آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ سوچو کہ صحابہ نے غلط فہمی کی وجہ سے غلطی کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا. کہ فتح شکست میں بدل گئی, مسلمانوں کا سخت نقصان ہوا, اور مسلمانوں تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ صحابہ تو غلط فہمی کی وجہ سے غلطی کریں تو فتح شکست میں بدل جائے اور مسلمان ٹکڑوں زخمی ہو جائیں, اور تم جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے رہو اور تمہارے ساتھ کچھ بھی نہ ہو. اب پتہ چل گیا ہے جو کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے, یا ابھی بھی نہیں چلا؟ اب پتا چلا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اب پتا چلا ہے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اب بھی نہیں پتا چلا؟ ان مسلمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو اپنا طرز زندگی بنایا. بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ اور اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس آیت کا جنگ سے کیا تعلق ہے, یا اب بھی نہیں آئی؟ کہ جب وہ غلطی ہوئی اور اس کے نتیجے میں وہ جو کچھ ہوا وہ ہوا, اس پر اللہ تبارک فرما رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو نہیں سمجھتے, ان کی بات میں تم نے گڑبڑ کر دی. یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, اور اسی سے یہ پتہ چلتا ہے, اگر آپ بات سمجھ رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ سمجھ رہے ہیں, اسی سے پتہ چلتا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ناشکری ان کی نافرمانی ہے.
ان کا نام لیتے رہو، ان کی نعتیں پڑھتے رہو، ان پر درود بھیجتے رہو، ان کو آخری نبی مانتے رہو، لیکن زندگی میں نافرمانیاں کرتے رہو، تو ان کی اصل ناشکری تو ان کی نافرمانی. اب اس آیت کا آپ کو جنگ کے ساتھ تعلق تو میرا حل سمجھ آ گیا. اب اس آیت کی طرف آئیں، اور اگر آپ ادھر ادھر گئے ہوئے ہیں، جمائیاں لے رہے ہیں، تو جمائیوں پر بھی کنٹرول کریں. ذہنی طور پر آدمی ادھر ادھر چلا جاتا ہے. اس آیت کے بارے میں میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، کہا جا سکتا ہے، مفسرین نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میں ایک بات کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی لیڈر اور قائد ہو سکتا ہے؟ اچھا جی، قیادت اور امامت تو ہے ہی ان کے لیے، ہے ہی ان کے لیے. ان کے بعد اگر قیادت اور امامت کا کسی کو حق ہے تو ان کے غلام کو حق ہے. قیادت تو امامت ان کے لیے ہے، اللہ نے ان کو انسانوں کا رہنما بنایا ہے اپنی طرف سے، اور اس رہنمائی کی انہیں دلیل اور سلطان بخشی ہے. وہی تو رہنما ہیں. مسلمانوں کہو کہ وہی رہنما ہیں، ہم ان کے سوا کسی کی رہنمائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. وہی رہنما ہے، وہی رہنما ہے نا. اچھا جی، میں بڑی قیمتی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، شوکت صاحب بھی سن لیں، گوندل صاحب بھی سن لیں، ڈاکٹر صاحب بھی سن لیں، جن کا مجھے نام نہیں آتا وہ بھی سن.
میرے نزدیک تو اس سے قیمتی بات ان حالات میں کوئی اور نہیں. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قائد تو کوئی نہیں ہو سکتا، وہی تو قائد ہیں. اور وہ اگر قائد ہیں، اور بلا شبہ وہی قائد ہیں، تو انہوں نے قیادت کس طرح کی؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. انہوں نے قیادت اس طرح کی کہ انہوں نے اللہ کی آیتیں انسانوں پر پڑھی، انسانوں کے اخلاق کو درست کیا، سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا، اور کتاب اور حکمت کی گہری گہری تعلیم دی.
آپ کو اس بات سے جس کو میں نے قیمتی کہا ہے، کیا چیز قیمتی ملی ہے؟ کیا چیز قیمتی ملی ہے؟
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائد ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی قائد نہیں. انہوں نے قیادت کے اس کام کو کس طرح کیا؟ اللہ کی آیتوں کو انسانوں پر پڑھا، انسانوں کا تزکیہ کیا، انہیں وسیع پیمانے پر کتاب اور حکمت کی تعلیم دی. مسلمانوں، شرق سے لے کر غرب تک اور اس پاکستان میں بھی، ایک بات نوٹ کر لو کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنے اس معاشرے کے اندر ایسے لیڈر پیدا نہیں کرو گے، یا ایسے لیڈر نہیں آئیں گے جو لوگوں پر قرآن کی آیتیں پڑھیں، ان کے اخلاق کو درست کریں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، اس وقت تک اسلامی انقلاب کا خواب نہ دیکھا کرو، خواب نہ دیکھا کرو. اسلامی انقلاب اس وقت آئے گا جب لوکل سطح سے لے کر نیشنل سطح تک ایسے قائد پیدا ہوں گے جو لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھیں گے، ان کے اخلاق کو درست کریں گے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں.
اور تمہارے لیڈر، اپنے لیڈر تو دیکھو،
جن کے جلوس نکالتے ہو، جن کے پیچھے تالیاں بجاتے ہو، جن کو کندھوں پر اٹھاتے ہو، وہ لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، وہ لوگوں کے اخلاق درست کرتے ہیں، وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں.
یا اللہ، میں اس پاکستان کی بڑی نازک جگہ پر کھڑا ہوں، یا اللہ رمضان کی فضا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، یا اللہ تو ہمارے بڑا ہی قریب ہے، اور قریب ہو جا اور ہماری دعا سن، ہمیں وہ قائد اور رہنما عطا فرما
جو لوگوں پر قرآن کی آیتیں پڑھیں، لوگوں کا تزکیہ کریں اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں تاکہ یہ قوم بحران سے نکل آئے.
اچھا جی، کوئی چیز پتہ چلی ہے یا کچھ پتہ نہیں چلا؟
باتیں کرنی آسان ہے، درس دینے بھی آسان ہے، تقریر کرنا بھی آسان ہے، زیادہ سپیکر لگا کے شور مچانا بھی آسان ہے، سوائے اس کے اس قوم کا کوئی علاج نہیں کہ اللہ کے کچھ بندے اٹھیں اور پوری اس قوم کے اندر یہ کام کریں اور اس طرح قیادت کریں، اللہ کی آیتوں کو لے کر قیادت کریں.
اس قرآن کو لے کر قیادت ہے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اس قرآن کو لے کر جہاد کبیر کرو.
کل ہی میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک عالم دین درس دے رہے تھے، واللہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی.
انہوں نے جہاد اور قتال کے اندر فرق بیان کیا.
انہوں نے کہا کہ جہاد عام ہے اور قتال خاص ہے.
جہاد ہر وقت ہر مسلمان پر فرض ہے اور قتال مخصوص حالات میں فرض ہے.
پھر انہوں نے کہا کہ جہاد کیا ہے. حافظ ابن قیم کے حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ جہاد یہ ہے
کہ اللہ کے دین کا علم حاصل کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کی دعوت کو عام کیا جائے، اور اس دعوت کے راستے میں پر جتنی مصیبتیں آئیں ان پر صبر کیا جائے. اگر یہ جہاد کیا جائے، کچھ لوگ اس جہاد کے لیے اٹھیں تو انقلاب آ جائے.
دین کا علم سیکھیں اور سکھائیں. یہ 70 لاکھ انسانوں کا سمندر، آپ کبھی سروے تو کریں کہ کتنے لوگ دین جانتے ہیں.
جو جانتے ہیں وہ بھی دین کم جانتے ہیں، فرقہ زیادہ جانتے ہیں. اب میں اس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں.
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
اس کے بعد اگلی بات کی طرف آئیں. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہتا ہے کہ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی، یعنی یہ جنگ احد میں تم پر مصیبت آئی نا، آئی مسلمانوں پر مصیبت. اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ جب جنگ احد میں تم پر مصیبت آئی. مصیبتیں تو آ جاتی ہیں نا بھائی، یہ دنیا ہے اور یہ تو حق و باطل کی جنگ کا فیلڈ ہے، یہ تو میدان جنگ ہے. دنیا میدان جنگ میں مصیبتیں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ تو یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ جب تم پر مصیبت آئی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی، وہ یہ کیسے آ گئی، یہ کہاں سے آ گئی. وہ کمزور دل مسلمانوں نے اور کچھ منافقوں نے پراپوگنڈا کیا نا، تو یہ مصیبت کیوں آ گئی؟ ہمارے قائد نبی تھے، ہم اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے، ہمارے مقابلے میں بت پرست تھے، مشرک تھے، ہم اپنے دین کے دفاع کے لیے احد میں آئے، یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا؟ آ
حالانکہ اس سے دگنی مصیبت ایک سال پہلے تمہارے دشمن پر بھی آئی. اچھا اس کو ذرا سوچیں نا کہ یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی, حالانکہ تمہارے دشمن پر اس سے پہلے دو گنا مصیبت آئی. دو گنا اس لحاظ سے آئی کہ تمہارے تو 70 شہید ہوئے نا, اور شہید ہو کر جنت کے باغ میں چلے گئے, اور ان کے 70 قتل ہوئے اور جہنم کے اندر چلے گئے, اور 70 قیدی بھی ہوئے. تم چاہتے تو ان کو قتل کر دیتے. تو دگنی مصیبت ان پر آئی. تو یہ مصیبت آنے پر اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ یعنی کفر کو, کافر کو کفر کے راستے میں مصیبت آئے وہ پریشان نہ ہو, وہ دوسری مرتبہ بھی تمہارے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آ گیا ہے, اور تمہیں حق میں مصیبت آئے تو تم سوچنا شروع کر دو یہ کیوں آ گئے. دیکھے نا, ایک قوم ہزاروں میل دور سے آ کر اس نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے, ڈالا ہوا ہے نا. تو باطل کے راستے پر بھی مصیبتیں آتی ہیں. ایک سال پہلے تمہارے دشمن پر دو گنا مصیبت آئی, تو تمہیں حق کے راستے پر آ گئی ہے, تو کیا ہو گیا ہے؟ لیکن اس کے بعد سنیں جی لاہور کے لوگ, اس کے بعد اللہ پول کھولتا ہے, اور اللہ تو پول کھول دیتا ہے, وہ تو کھول دیتا ہے, وہ تو اندر کی بات باہر لے آتا ہے. آگے پھر اللہ فرماتا ہے کہ اچھا چلو تم نے پوچھنا ہی ہے کہ یہ کہاں سے آئی, یہ کیسے آ گئی, تو پھر ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ کہاں سے آئی. چلو یہ اگر تم ضرور پوچھنا ہی چاہتے ہو کہ بھئی یہ کہاں سے آ گئی, تو ہم تمہیں بتاتے ہیں. قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ تو تمہاری وجہ سے آئی بھئی, یہ مصیبت تو تم پر جو آئی وہ تمہاری وجہ سے آئی, اور اس لیے کہ اللہ تمہیں یہ بتائے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے. وہ اگر اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ جنگ بدر میں وقت کی سپر پاور کو تمہارے ہاتھوں سے توڑ کر رکھ دے, توڑ کر رکھ دے, اس کی کمر توڑ دے, وہی اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم غلطی کرو تو تمہیں غلطی پر پکڑ. وہ تو قادر, اور اگر تم انصاف کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی. اچھا جی چھوڑیں, آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہے, اور اگر میں آپ کو نہ سمجھاتا تو آپ کو اس سے پہلے بھی سمجھ تھی. آپ تو ہیں ہی بہت سمجھدار, آپ کو پہلے بھی اس بات کی سمجھ تھی کہ جنگ احد میں جو مصیبت آئی وہ اپنی ہی وجہ سے آئی. لیکن وہ 15 صدیاں پہلے کی بات ہے, آج جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ پوچھنا چاہتے ہو کیا وجہ ہے؟ نہ پوچھو, خود ہی سمجھ جاؤ کہ یہ جو آج مصیبت آئی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے. یہ یونیورسٹی کا پروفیسر پوچھتا ہے اس کی وجہ کیا ہے, کیوں پوچھتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ واللہ جب وہ اپنے گھر کی سیڑھی پر پاؤں رکھتا ہے, اپنے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھی پر پاؤں رکھتا ہے, تو کبھی وہ سوچے کہ یہ کیوں آئی ہے, تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ اس میں میرا بھی حصہ ہے. کیوں پوچھتے کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی, کہاں سے آئی, کہاں سے آئی؟ کسی فرعون کی وجہ سے نہیں, نانا زیادتیاں کریں, تمہاری وجہ سے. اور جب تک تم اپنے آپ کو درست نہیں کرو گے, اے قوم جب تک تم اپنے آپ کو سنبھالنے کی نہیں, مصیبتیں کم نہیں ہوں گی, بڑھتی جائیں گی. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ہی خنجر سے اپنی ساری گردنیں کاٹ ڈالو, کہیں ایسا نہ, سنبھل جاؤ.
وزٹ تذکیر.org